الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اسلام کی حقیقت کے بارے میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے یا اپنی گردن جھکا دینا, یہی اسلام کا مفہوم ہے. اور اس میں آج چوتھی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر کو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق بنانا, ظاہر کو شریعت اور سنت کے مطابق بنانا سب سے پہلے ابتدا یہاں سے کی جائے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا حلیہ سنت کے مطابق ہو, شریعت کے مطابق ہو. اور اگر کسی کو مشکل پیش آتی ہے تو بزرگوں نے اس کا بھی حل بتایا ہے, اگر اپنا ظاہر کسی کو سنت اور شریعت کے مطابق بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہو اس کا بھی حل ہے. اور وہ حل یہ ہے کہ جتنی سنتوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں جن پر معاشرہ رکاوٹ نہیں ہے, جن پر چلنے میں معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا, ان پر ہم عمل شروع کر دیں. مثال کے طور پر رات کے وقت سونا ہے, سنت کے مطابق آدمی سوئے, دائیں کروٹ پر سوئے, اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ لے, کم سے کم یہ تو کام کر لے, اور بھی کام ہے لیکن یہ کام کر لے, اس سے کون سا معاشرہ روکتا ہے؟ صبح اٹھ رہا ہے تو بیدار ہو, سنت کے مطابق بیدار ہو. جو اعمال ہیں, چہرے پر ہاتھ ملنا, دعائیں پڑھنا اور پھر ہاتھ دھونا, مسواک کرنا, اس سے کون سا معاشرہ رکاوٹ بنے گا؟ سنت کے مطابق گھر میں داخل ہونا, دعا پڑھنا, اور سنت کے مطابق گھر سے باہر نکلنا, سنت کے مطابق کھانا کھانا, اور سنت کے مطابق کھانے کے بعد کے اعمال کرنا, دعائیں پڑھنا وغیرہ, اس سے کوئی معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا, کوئی آپ کو نہیں روکتا کہ آپ یہ کام نہ کریں. لہذا جن کاموں کے کرنے میں, جن سنتوں پر چلنے میں معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا, پہلے ان سنتوں پر عمل شروع کر دیا جائے. اس کا اثر یہ ہوگا اور اس کے انوارات یہ ہوں گے کہ جب سنت پر آدمی عمل کرے گا تو اس سے دل میں نور پیدا ہوگا. اور آج وہ ان سنتوں پر عمل کر رہا ہے جن پر معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا جن پر عمل کرنے سے, اور کل اللہ اس کو ایسی سنتوں کی توفیق دیں گے, ایسی ہمت عطا فرمائیں گے کہ جن سنتوں پر عمل کرنے سے معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے اس کو ان پر بھی عمل نصیب ہو جائے گا. اللہ ایسی ہمت دیں گے, دل میں ایسی نورانیت پیدا ہوگی کہ وہ خود ہی عمل پر آمادہ ہو جائے گا اور معاشرے کی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کرے گا. لیکن طریقہ اس کا یہی ہے، اگر کسی کو ہمت نہیں ہے تو پہلے یہ کام کرے. بہرحال بھائی کرنے کے کام تو کرنے سے ہی ہوں گے، حکیم الامت فرماتے ہیں کرنے کے کام تو کرنے سے ہی ہوں گے. جہاں میں جو بھی ہوتا ہے وہ کچھ کرنے سے ہوتا ہے، اگر سے کچھ نہیں ہوتا مگر سے کچھ نہیں ہوتا. جہاں میں جو بھی ہوتا ہے وہ کچھ کرنے سے ہوتا ہے، اگر سے کچھ نہیں ہوتا مگر سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ کام کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. تو کچھ کرنا تو پڑے گا بھائی. مبتدی بنیے تو ایک دن منتہی ہو جائیں گے، ابتدا تو کیجئے کچھ انتہا کے واسطے. کچھ تو کرنا پڑے گا ہمیں، تب کہیں جا کے اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ تعالی کی نسبت اور تعلق مع اللہ حاصل ہوگا. ایسے تو نہیں ہوگا. لہذا آج سے ہی ہم یہ عہد کریں کہ جو جن سنتوں پر عمل کرنے سے معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا، آج سے ہم ان پر عمل شروع کر دیں، بلا تعطل ان پر عمل کریں. پھر اللہ مزید ان سنتوں پر عمل نصیب فرما دیں گے جن پر چلنے سے معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے. تو ظاہر کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے، یوں سمجھیں ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ظاہر کو سنت کے مطابق بنانا یہ وائرنگ ہے. وائرنگ آج کل تو یہ چھپی ہوئی وائرنگ، جس کو کنسیلڈ وائرنگ کہتے ہیں، یہ ہوتی ہے. پہلے زمانوں میں کچھ عرصے پہلے ہی یہ باقاعدہ وہ ظاہر ہوتی تھی، نظر آتی تھی، اور اب بھی بعض جگہوں پہ ظاہری وائرنگ نظر بھی آ جاتی ہے. لیکن جہاں نظر نہیں آتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وائرنگ ہے ہی نہیں، وہ دیوار کے پیچھے ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے اس کے. تو یہ جو ظاہر بنانا ہے یہ وائرنگ ہے. وائرنگ جس طرح وائرنگ کے بغیر کرنٹ نہیں آ سکتا، اور ایسے آدمی کو بیوقوف کہا جائے گا جو کہے وائرنگ کی ضرورت نہیں ہے، کرنٹ ایسے ہی آ جائے گا، اس کو بیوقوف کہا جائے گا. بالکل اسی طرح ظاہر بنائے بغیر تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے تو اس کے لیے سب سے اونچی ہستیاں انبیاء علیہ السلام ہیں. کوئی ایک نبی آپ نہیں دکھا سکتے جس کی داڑھی نہ ہو، جو شیو کرتے ہو، اپنی داڑھی کو مونڈ دیتے ہو، یا ایک مٹھی کی مقدار پہنچنے سے پہلے کترواتے ہو کم کر، کوئی ایک نبی دکھائیے. اور لاکھوں صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جس کی داڑھی نہ ہو. ایسا نہیں ہے. اگر یہ ظاہری جو وائرنگ ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ وائرنگ، اس کے بغیر کرنٹ نہیں آتا. اگر اس کے بغیر تعلق، ظاہر کے بغیر تعلق مع اللہ حاصل ہو جاتا تو اس کے سب سے زیادہ مستحق تو انبیاء علیہ السلام تھے. انہوں نے بھی اپنے ظاہر کو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق بنایا. حدیث میں آتا ہے 10 چیزیں فطرت ہیں. فطرت یعنی جو ان سے دور ہے وہ فطرت انسانی سے ہی دور ہے. اس میں داڑھی کو بڑھانا اور مونچھوں کو کتروانا، ان کو بھی شامل کیا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور ظاہر کا یہاں تک اہتمام اور اتنی اہمیت ہے کہ کسرا کے 2 سفیر آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفیروں کا بہت احترام فرماتے تھے، ان کا بڑا اکرام فرماتے تھے. یہ جو 2 سفیر آئے ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، داڑیاں منڈی ہوئی تھیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھتے ہی ان سے فرمایا کہ ویلکما من امرکما بہذا، ارے تمہاری بربادی ہو. اور یہ بھی عرض کر دوں یہ دونوں سفیر غیر مسلم تھے، کسرا کے سفیر تھے، اسلام سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں تھا، تو ایک لحاظ سے تو وہ قابل رعایت تھے کہ ان کو کیا پتا داڑھی اور مونچھوں کا کیا فلسفہ ہے، ان کو کیا معلوم داڑھی اور مونچھوں کا کیا فلسفہ ہے. مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر بھی ناراض ہوئے اور فرمایا تمہاری بربادی ہو، کس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یہ ایسے چہرے بناؤ؟ یہ سخت الفاظ استعمال فرمائے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ وہ قابل رعایت تھے اس بئیں طور، اس جہت سے کہ وہ غیر مسلم تھے اور سفیر بھی تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفیروں کا بہت احترام فرماتے تھے، لیکن یہاں پر آپ ان پر ناراض ہوئے. تمہاری بربادی ہو، کس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یہ چہرے بناؤ؟ انہوں نے کہا قالا ربنا کسرا قد امرنا بهذا، انہوں نے کہا ہمارے رب نے کسرا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم داڑیاں منڈواؤ اور مونچھیں بڑی بڑی رکھو، اس نے یہ ہمیں حکم دیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ مونچھیں کترواؤ، مونچھوں کو کم کرو اور داڑیاں بڑھاؤ. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے مذاکرات کرنا بھی پسند نہیں فرمایا، خود نہیں مذاکرات کیے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے اس بات کی. یہ تو آج کا زمانہ آ گیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ارے جناب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بڑی تنگ نظری کی بات ہے، یہ تو مولوی حضرات کہہ دیتے ہیں، علماء حضرات کہہ دیتے ہیں، یہ بڑی تنگ نظری ہے ان کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسے ہی تنگ نظری ہے تو میں اس پر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی کرکٹ ہاکی وغیرہ کا میچ ہو اور کوئی کھلاڑی اور بہت اعلیٰ پیمانے پر ہو، جیسے پاکستان کی ٹیم ہوتی ہے، اس میں کوئی کھلاڑی چلا جائے، یہی شلوار قمیض میں چلا جائے، شلوار کرتے میں میچ کھیلنے کے لیے، جی آپ جانتے ہیں میں بہت بڑا کھلاڑی ہوں، اس سے کہا جائے گا جناب بے شک آپ بہت بڑے کھلاڑی ہیں، لیکن اس وقت جو لباس اس کے لیے مقرر ہے اور جو کٹ ہے اس کے بغیر آپ آئے ہیں، آپ کو میدان میں نہیں اترنے دیا جائے گا. حالانکہ کھیل کود کی کیا حقیقت ہے، کھیل کود کیا چیز ہے، کھیل کود کھیل کود ہے. اس کے باوجود کھیل کود الگ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا درجہ بہت نیچے کا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں بھی رعایت نہیں کی جائے گی اور کہا جائے گا آپ جائیے ڈریسنگ روم میں، جائیے ڈریسنگ روم میں آپ کی کٹ تیار ہے، آپ وہ پہن کر آئیے، یہ اس کے ساتھ نہیں آپ کو اترنے دیا جائے گا، میچ نہیں کھیلنے دیا جائے گا. اور وہ لاکھ کہے آپ کو پتہ نہیں میں نے کتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، دنیا میرا لوہا مانتی ہے، وہ کہا جائے گا بے شک لیکن اس وقت آپ وردی میں نہیں ہیں. تو بھائی تنگ نظری تو یہ ہے، اصل تنگ نظری تو یہ ہے جس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، حالانکہ وہ اس حالت میں میچ کھیل سکتا ہے لیکن وہاں بھی اس کو میدان میں نہیں اترنے دیا جائے گا. تو اس کو کیوں تنگ نظری کہا جاتا ہے کہ بھائی داڑھی رکھو، مونچھیں کم کرو، داڑھی رکھو، اس کو کیوں تنگ نظری کہا جاتا ہے؟ وہاں تنگ نظری نہیں کہتے. کوئی پائلٹ ہو بہت اچھا، اس کی جہاز کو لینڈ کرتا ہو، ٹیک آف کرتے وقت بہت اچھا جہاز ٹیک آف کرتا ہو، بہت ماہر پائلٹ ہو، لینڈنگ ایسی کرتا ہو جیسے پتہ ہی نہ چلے مسافروں کو کہ اب جہاز زمین پر اتر چکا ہے، ایسے بھی ماہر پائلٹ ہوتے ہیں. تو لیکن اگر وہ اپنی کٹ میں نہ آئے تو اس کو کاک پٹ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا کہ نہیں آپ نہیں جائیے ڈریسنگ روم میں، جائیے پہلے اپنی ڈریس، اپنا لباس تبدیل کیجئے، جس لباس میں جہاز اڑایا جاتا ہے آپ اس میں نہیں ہیں اس وقت. اور حضرت والا تو ایک مثال یہ دیا کرتے تھے کہ یہ کیا ظاہر کو لیے پھرتے ہیں، سب کچھ دل میں ہونا کافی ہے، داڑھی بھی دل میں ہونا کافی ہے، ظاہر سارا دل ہی میں ہو کافی ہے. تو حضرت فرماتے تھے اگر ایسے لوگ کسی جہاز میں سوار ہوں، یہی لوگ جو کہیں جی بالکل ظاہر کی کیا کوئی حیثیت نہیں ہے، بس دل میں سب کچھ ہونا چاہیے، دل پاک نظر صاف، پتہ نہیں کیا اس طرح کا کوئی جملہ ہے جو کہا جاتا ہے، دل پاک اور نظر صاف، اور دل صاف ہونا چاہیے، بس کافی ہے ظاہر بنانا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر ایسے لوگ کسی جہاز میں سوار ہوں، حضرت فرماتے تھے، اور جہاز کا پائلٹ یہ اعلان کرے کہ وہ بھائی بات یہ ہے کہ جہاز کے جو ویل ہیں، ہم اب تھوڑی دیر کے بعد لینڈنگ کا وقت ہے، ہم اترنے والے ہیں، لیکن جہاز کے ویل نکل نہیں رہے ہیں، میں نے بٹن دبایا ہے لیکن جہاز کے ویل باہر نہیں آ رہے ہیں، باطن میں اندر تو موجود ہیں جہاز کے ویل، فٹنگ کی گئی ہے ان کی، لیکن وہ اندر موجود ہیں، باہر نہیں آ رہے ہیں، ظاہر نہیں ہو رہا ہے ظاہر. تو یہی لوگ کہیں گے نہیں بھائی، اندر ہونا کافی نہیں ہے، جو ویل اندر ہیں ان کا اندر ہونا کافی نہیں ہے، باہر نکالو، ورنہ ہم جہاز کیسے لینڈ ہوگا اور ہم کیسے اتریں گے؟ ایک وقت آئے گا فیول ختم ہوگا اور یہ جہاز پٹے گا، نیچے گرے گا. یہی لوگ پکار اٹھیں گے نہیں نہیں بھائی، اندر ہونا کافی نہیں ہے، باہر نکالو ویل کو. معلوم ہوا دل کا معاملہ نہیں، ظاہر کا بھی معاملہ ضروری ہے. یہ کافی نہیں ہے، ہاں بھائی دل میں، دل اور اصل میں یہ بات نہیں ہے کہ دل میں ہونا بس کافی ہے، دل میں ہوتا بھی نہیں ہے، جو دل میں ہوتا ہے اسی کا تو اثرات ظاہر ہوتے ہیں. یہ محض ایک بہلاوا ہے کہ بس دل میں کافی ہے، دل میں بھی نہیں ہوتا ایسے لوگوں کے. خربوزے کے اوپر اگر اوپر سے کوئی اندر سے کوئی دھبا لگا ہو، اندر سے کوئی آ رہا ہو کچھ خرابی، اور اس کا اثر اس کے چھلکے پر آ رہا ہو، تو وہ اثر اور وہ دھبا تھوڑا سا ہوتا ہے اوپر، لیکن جب آپ اس کو کاٹیں گے تو وہ اندر زیادہ نکلے گا. سیب کو دیکھ لیجئے، اس کا اندر سے کوئی خرابی آ رہی ہو تو اس کا تھوڑا سا دائرہ سیب پر نمودار ہوتا ہے اوپر ظاہر پر، لیکن جب آپ اس کو کاٹیں گے اندر سے بہت زیادہ خرابی نکلتی ہے. لہذا جس کا ظاہر صحیح نہیں ہے، جس کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے، اندر باطن اس کا زیادہ خراب ہے. اور یہ محض بہانہ ہے کہ وہ بس باطن ٹھیک ہونا ضروری ہے. بھائی باطن کا ٹھیک ہے، جبھی تو یہ خرابی نظر آ رہی ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی سنت ہے، طریقہ ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ان میں فرق کی ضرورت ہے، لوگ ان میں فرق نہیں کرتے اور گمراہ ہو جاتے ہیں. ایک ہے سنت اللہ اور ایک ہے قدرت اللہ. ایک ہے اللہ کا طریقہ اور دوسری چیز ہے اللہ کی قدرت. قدرت میں تو ہے اللہ تعالی کے کہ کسی کو بغیر شادی کے بیٹا دے دیں، اولاد دے دیں، اور کیا بھی ہے حضرت نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بھی ہے. حضرت مریم کو بغیر شادی کے اولاد دے دی. بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا فرما دیں، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. قدرت ہے لیکن طریقہ نہیں ہے. طریقہ وہ ہوتا ہے جو جاری ہو ساری ہو، ہمیشگی کے ساتھ اس پر عمل ہو. تو قدرت ہے، طریقہ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی. لہذا قدرت تو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی کہ بغیر ظاہر بنائے کسی کو اپنا بنا لے، لیکن طریقہ نہیں ہے. طریقہ ہرگز یہ نہیں ہے. اور سنت اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ ہے کہ جب ظاہر جیسا ظاہر بنتا ہے ویسی اللہ روح ڈال دیتے ہیں، جیسا ظاہر بنتا ہے ویسی روح اللہ عطا فرماتے ہیں. بکری کے پیٹ میں بکرے کا ظاہر بنا، تو جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں روح گھوڑے کی نہیں ڈالی جاتی، بلکہ وہ جیسی بکری کی آواز نکالتا ہے بچہ ویسی ہی نکالتا ہے، وہ گھوڑے کی آواز نہیں نکالتا. یا گھوڑی کے پیٹ میں گھوڑے کا ظاہر بنتا ہے پہلے، جب ظاہر تیار ہو جاتا ہے تو اس میں روح ڈالی جاتی ہے، وہ گدھے کی نہیں ڈالی جاتی، وہ گھوڑے ہی کی ڈالی جاتی ہے. انسانی ماں کے پیٹ میں انسان بچے کا ظاہر بنتا ہے، جب ظاہر بن جاتا ہے ایک وقت آتا ہے روح ڈالی جاتی ہے، وہ انسان ہی کی ڈالی جاتی ہے، سور کی نہیں ڈالی جاتی، گدھے کی نہیں ڈالی جاتی. اللہ سبحانہ و تعالی کی سنت ہے جیسا ظاہر بنتا ہے ویسی اللہ روح عطا فرما دیتے. بس اب اس مثال کو سمجھ کر یوں سمجھیے کہ ہم اپنا ظاہر بنائیں نبیوں والا، صحابہ والا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی روح بھی ویسی ہی ڈال دیں گے، ہماری روح کو ویسا ہی بنا دیں گے، نیک لوگوں والی روح بنا دیں گے. اس روح کو جب نکالا جائے گا تو یہ کہا جائے گا، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اس وقت ہوگا جب اپنا ظاہر بنا لیں. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، ابتدا. اور سوچنے کی بات ہے، حضرت والا بہت درد سے یہ بات فرماتے تھے کہ وہ سکھ لوگ جہاں جاتے ہیں، اگر آج کراچی میں، حضرت فرماتے تھے کراچی میں آج 50 سکھ آ جائیں اور ادھر سے ادھر وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں تو لوگ باتیں کریں گے، بھئی آج پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنے سکھ آئے ہوئے تھے میں نے دیکھے، اور لوگ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. اس لیے کہ خاص حلیا جو ان کے گرو نانک کا ہے وہ اس کو بناتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کہاں ہم اس وقت یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں. وہ کہیں جہاں بھی ہوں ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے ایک دوست ہیں حضرت والا کے خلفاء میں سے ہیں، مولانا تمیم صاحب، امریکہ میں ہوتے ہیں نیو یارک میں. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ نیو یارک میں ایک وہ سرجن تھا، سکھ سرجن تھا، تھا بہت قابل. اس کا انٹرویو ہوا تقرری کے لیے تو ہاسپٹل والوں نے یہ کہا کہ آپ بالکل جو ہمیں چاہیے جیسا سرجن، آپ کے قواعد بالکل ویسے ہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا قانون یہ ہے کہ کلین شیو اور سوٹڈ بوٹڈ ہونا چاہیے. یہ آپ کو داڑھی، جو آپ کی اتنی لمبی داڑھی ہے اور مونچھیں جو ہیں جن سے آپ کے ہونٹ چھپے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہاں نہیں چلے گا، ہمارا قانون یہ ہے. اس نے کہا رکھو اپنے قانون کو، سرجن نے کہا رکھو اپنے قانون کو اپنے پاس، تمہیں اس حلیے میں، میں یہی اپنی پگڑی پہنا ہوا ہوں اور یہ میری مونچھیں جو بالکل یہاں تک آئی ہوئی ہیں جن سے میرے ہونٹ بھی چھپے ہوئے ہیں اور داڑھی یہاں ناف تک گئی ہوئی ہے، لمبی داڑھی اس کے ساتھ، اور یہ حلیا جو میں نے اختیار کر رکھا ہے، اس حلیے کے ساتھ تمہیں رکھنا ہے تو مجھے رکھو ورنہ میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا سردار جی بیٹھیے بیٹھیے، یہ تو ہمارے قانون ہیں. وہ جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے کہا یہ تو ہمارے بنائے ہوئے قانون ہیں، ہم اس میں ترمیم کر لیں گے، لیکن ہم آپ کے بارے میں یہ نہیں چاہتے کہ آپ کسی اور ہاسپٹل میں چلے جائیں. اگر آپ کہیں اور جائیں گے تو وہ ہاسپٹل چمک جائے گا، سارے پیشنٹ وہیں جائیں گے، ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے یہاں ہی رہیں. رہی یہ قانون کی بات تو ہم اس قانون کو تبدیل کر لیں گے. اور ایک سکھ کی استقامت پر، اس کے جمنے پر، ان اسپتال والوں نے اس کو اسی حال میں رکھا، اپنے قانون کو ایک طرف رکھا. ہوں ایک سکھ کی استقامت بتا رہا ہوں، حالانکہ اس استقامت پر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ ایمان نہیں ہے، کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا، کوئی نیکی نہیں ملے گی. لیکن محض استقامت پر ان کو ڈھیر ہونا پڑا، گھٹنے ٹیکنے پڑے، اپنے اصول سے پیچھے ہٹنا پڑا اور کہا ہم آپ کو رکھ لیں گے، اور اسی حالت میں اس سکھ سرجن کو انہوں نے رکھا ہے. تو حضرت فرماتے تھے جہاں یہ سکھ جاتے ہیں اپنے گرو نانک کا حلیہ بناتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے یہ امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، یورپ کے کسی ملک میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، کہیں پر بھی ہو، یہ اپنا حلیہ نہیں بدلتے. حضرت فرماتے تھے اگر قیامت کے دن سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوا، قیامت کی ہولناکی میں اگر اس امتی نے یہ کہا کہ میری سفارش فرمائیے، میں بہت آزمائش میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، میری سفارش فرما دیجئے، شفاعت فرما دیجئے، تو حضور فرمائیں گے، اگر حضور نے یوں فرمایا کہ میرے امتی تو یہ بتا کہ تجھے میرا حلیہ بنانے میں جو بھائی دیکھنا، یہ بھائی ذرا دیکھیے گا اپنے معاذ، دیکھیں ذرا ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، پنکھے اس وقت بند ہیں، ذرا سی آواز بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. بھائی بچوں آپ حضرات سے گزارش ہے اس طرح باتیں نہ فرمائیں، خاموشی سے بات کو سنیں، یہ آپ کا بات چیت کرنا مناسب نہیں ہے. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا کہ سکھ تو جہاں جاتے تھے وہ میری اپنے گرو نانک کے طریقے پر عمل کرنے میں شرماتے نہیں تھے، تجھے کیوں شرمائی، میرے جیسی شکل بنانے میں. سکھوں کو تو شرم نہیں آئی بے ایمان ہوتے ہوئے, ان کے پاس ایمان کی دولت بھی نہیں تھی, ان کو تو شرم نہیں آئی, تجھے کیوں شرم آئی؟ اور وہ ناحق بھی تھے, ان کو ایسا کرنے پر کوئی اجر نہیں ملے گا, اور تو اگر ایسا کر لیتا تو تجھے نہ جانے کیا سے کیا حاصل ہوتا, کتنا اجر حاصل ہوتا. تو میرے دوستو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ سکھ تو نہیں شرمائے, تو کیوں شرمایا؟ اور میں عرض کروں آپ سے ایک بات, سچی بات عرض کرتا ہوں, اور حقیقت ہے یہ بات کہ ہمارے پاس سوائے ظاہر کے اور کچھ ہے بھی نہیں جو ہم اللہ کو دکھا سکیں. سوائے ظاہر ایک ظاہر ہے ہمارے پاس جس کو ہم اللہ کے آگے پیش کر سکتے ہیں, اور خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھ سکتے ہیں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں. اللہ پوچھے کیا لایا تو میرے لیے, کیا لایا کیا ہے تو میرے لیے؟ نہ ہماری نماز ایسی ہے, ہم کہیں حضرت اے اللہ ساری نمازیں دیکھ لی جو میری قضا ہوئی تھی, میں نے قضاء عمری بھی پڑھ لی. اللہ فرمائیں گے تیری تلاوت کیسی تھی, قرآن کیسا پڑھا تو نے نماز میں؟ چلیے قرآن بھی صحیح تھا, تیرا دھیان رہا نماز میں؟ دھیان والی نماز پڑھی تھی تو نے؟ تو نے مستحبات کا اہتمام کہاں کیا؟ دیکھ فلاں مستحب تجھ سے چھوٹتا رہا. ہمارے پاس کوئی روزہ اللہ فرمائیں گے تو نے نظر کی حفاظت کی تھی روزے میں, زبان کی حفاظت کی تھی, تراویح کا پورا اہتمام کیا تھا روزے کے دوران, تو نے تسبیحات کی تھی؟ کوئی بھی اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے, کوئی بھی اشکال اللہ کے ہاں پیش کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما سکتے ہیں کہ تیری فلاں عبادت میں یہ نقص ہے, اور ہوگا ہی ہوگا, اس لیے کہ اللہ لامحدود ہیں, ہماری عبادت ہماری حیثیت محدود کی ہے, محدود سے لامحدود کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا, کسی صورت ادا نہیں ہو سکتا. لہذا ہماری کوئی عبادت کوئی چیز اس قابل نہیں ہوگی قیامت کے دن جس کو ہم پیش کر سکیں, یہ اللہ یہ آپ کے مطلب کی لے کر آئے ہوں, جو چیز آپ جیسا آپ کو مطلوب ہے ویسی لے کر آئے ہوں, سوائے ظاہر کے. یہ اللہ دیکھیے داڑھی سنت کے مطابق ہے, مونچھے سنت کے مطابق ہیں, بال, یہ ظاہر تو میرا آپ کے حبیب کے مطابق ہے, اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں, اس میں فی نہیں نکالی جائے گی. تو میرے دوستوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس سوائے ظاہر کے اور کچھ نہیں ہے جس کو ہم اللہ کے آگے پیش کر سکیں اور یہ شعر پڑھ سکیں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. جب اللہ پوچھیں کہ تو کیا لایا ہے میرے لیے, تو ہم کم سے کم یہ ضرور اگر ظاہر سنت کے مطابق دنیا میں بنا لیا تو ہم کہہ سکیں گے اللہ کے دربار میں, اس قابل ہو جائیں گے اس یہ بات کہنے کے کہ اللہ ظاہر لے کر آیا ہوں, اس پر بخش دیجئے, میری نماز تو ایسی نہیں ہے, نہ میرا روزہ ایسا ہے, نہ میری تراویح ایسی ہے, نہ میری تسبیحات ایسی ہیں, نہ میری تلاوت ایسی ہے جو آپ کو مطلوب ہے جیسی کرنی چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, لیکن آپ کے حبیب کی شباہت تو ہے, ان کے جیسی شکل تو بنا کے آیا ہوں, اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے اللہ, اس میں کیا کمی ہے, اس پر مجھے بخش دیجیے. اور اسی لیے فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, کل امتی معافن الا المجاہرین, میری ساری کی ساری امت قابل معافی ہے, قابل مغفرت ہے, سوائے اس امتی کے جس کا گناہ واضح, مجاہر ہو مجاہر, جس کا گناہ واضح نظر آ رہا ہو, صاف نظر آ رہا ہو. بال انگریزی ہیں, داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے, یہ صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے, مونچھیں بڑی بڑی رکھ لی, من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, میں اس پر اتنا ناراض ہوں گا قیامت کے دن جس نے مونچھیں بڑی بڑی رکھی, میری ایسی ناراضگی ہوگی اس پر کہ میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. یہیں پر اعلان فرما دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ کسرا کے سفیروں کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ فرمایا اور ان کی رعایت نہیں فرمائی اس معاملے میں, تو ہم لوگوں کے ساتھ تو ہم تو بہرحال امتی ہیں, اور کلمے والے ہیں، آپ فرمائیں گے تم میرا امتی ہو کر اور مسلمان ہو کر تو نے یہ کیا، تو بھائی ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، میں نام تو نہیں لیتا، انہوں نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ بہت اداس تھے، بہت زیادہ اداس تھے. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں بہت آپ کو اداس دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ فرمایا میں کیوں نہ اداس ہوں، میری امت کے مردے اس حال میں قبر میں رکھے جاتے ہیں کہ ان کے چہرے سنت کے مطابق نہیں ہوتے. تو جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، حضور کا بعض روایات میں آتا ہے کہ سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور قبر سے لے کر حضور کی قبر تک تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اور دیدار کرایا جاتا ہے، جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ سنتا ہوں نکیرین کراتے ہیں زیارت، نکلے گا مگر قبر میں ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضور کو اگر دنیا میں مجھے خواب میں زیارت نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، قبر میں جاؤں گا تو نکیرین تو زیارت کروائیں گے ہی، میرا یہ ارمان وہاں جا کے تو پورا ہونا ہی ہے. سنتا ہوں نکیرین کراتے ہیں زیارت، نکلے گا مگر قبر میں ارمان محمد. خوبی مجھے مل جائے دو عالم کی الہی، چھوٹے نہ میرے ہاتھ سے دامان محمد. دانائے عرب کا بھی ابو جہل پڑا نام، ہونا تھا یہی تھا بھی وہ نادان محمد. دانائے عرب بڑے رواسا اور سردار میں شمار ہوتا تھا ابو جہل، اور نام کیا تھا؟ ابو جہل، جہالت کا باپ. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں دانائے عرب کا بھی ابو جہل پڑا نام، ہونا تھا یہی تھا بھی وہ نادان محمد. واقعی وہ حضور کا تو نادان نکلا، وہ اس نے کہاں قدر کی، یہی ہونا تھا کہ ابو جہل نام پڑا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتہ آپ کی شبیہ اٹھائے ہوئے ہوگا، تصویر اٹھائے ہوئے ہوگا، اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں. جب وہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں، وہ مجھے پہچان نہیں پاتے. جب پہچان نہیں پاتے تو قبر سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، جواب نہیں دے پاتے. جواب کیسے دیں گے، وہاں تو دل کی زبان چلے گی، منہ کی زبان تھوڑی. فرشتے قبر میں پوچھیں گے گر مجھ سے تو کہہ دوں گا کہ بندہ ہوں خدا کا اور شہدا محمد کا. یہ تھوڑی وہاں تھوڑی چلے گا یہ جواب، وہاں تو عمل بولے گا عمل. یہ منہ کی زبان نہیں بولے گی بلکہ عمل کی زبان بولے گی. اگر عمل کیا ہوگا تو سنتوں پر چلا ہوگا تو پہچانے گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، ورنہ لاکھ یہاں سے سوچ کر جائے میں جواب دے دوں گا، وہاں نہیں ہوگا ایسا. تو فرمایا اس لیے مجھے اداسی ہے، وہیں سے عذاب شروع ہوتا ہے اور پھر وہ رکنے کا نام نہیں لیتا. اس لیے بھائی سوائے ہمارے پاس اس ظاہر کے اور کچھ نہیں ہے جو ہم اللہ کے آگے پیش کر سکیں، کچھ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے. جتنے ہم عمل کر رہے ہیں اس کی مثال تو مولانا روم نے ایسے دی ہے کہ ایک دیہاتی گیا، ایک بادشاہ سے ملاقات اس کی طے ہو گئی، وہ جانے لگا تو اس نے سوچا کہ ہمارے ہاں جو چشمے کا پانی ہوتا ہے میں یہ لے کر جاتا ہوں، بادشاہ کو کہاں ایسا پانی ٹھنڈا اور میٹھا پانی میسر ہوتا ہوگا. اس نے اپنے زام میں اپنی سمجھ کے مطابق یہ سوچ کر مٹکے میں پانی بھرا اور اس کو اٹھا کر لیا چلا، اور دور کی مسافت تھی. جب پہنچا اور بادشاہ کو پیش کیا کہ یہ آپ کے لیے لایا ہوں، ہمارے خاص چشمے کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. وہ میٹھا میٹھا تو خیر رہا ہوگا لیکن ٹھنڈا کہاں، ٹھنڈک کہاں رہی ہوگی اس کی. وہ اس نے پیش کیا، بادشاہ نے اس کو قبول کیا اور اس نے چپکے سے اپنے درباریوں سے یہ کہا کہ ذرا اس کو جو ہمارا دریا بہ رہا ہے اس کو وہ دکھاؤ، وہاں سے ذرا پاس سے اس کو گزار دینا. دریا سے گزارا گیا، میٹھا اور صاف شفاف پانی جب اس نے دیکھا او ہو اس نے کہا اللہ اکبر بادشاہ کا ظرف کتنا وسیع ہے کہ میرے چشمے کے پانی کو اور جو خراب بھی ہو چکا تھا وہ اس نے کھولا تو اس سے بدبو آ رہی تھی لیکن بادشاہ نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے بہت اچھا تمہارا بہت بہت شکریہ اور جب اس کو گزروایا گیا وہاں دریا سے تو دریا کا پانی کہاں چشمہ اور کہاں دریا اب اس کو پتا چلا کہ وہ بادشاہ کا ظرف کتنا وسیع ہے کہ میرے گندے پانی کو بھی اس نے قبول کر لیا اور میرا شکریہ ادا کیا یہی ہماری عبادتوں کا حال ہے کہ وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں تو کوئی چیز ہماری ایسی نہیں جس کو ہم کہہ سکیں یہ آپ کے مطلب کی ہے سوائے ظاہر کے سر کے بال مونچھیں داڑھی ظاہر ہمارا سنت کے مطابق ہے تو اللہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ادب کے ساتھ کہ اللہ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے آپ اس پر ہی مجھے بخش دیجئے اور کسی چیز کے کسی عمل کے بارے میں ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ اس عمل میں کوئی کمی نہیں چھوڑی میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کوئی عمل نہیں ہے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا اس لیے دوستو بس ظاہر سنت کے مطابق بنائیے اور اس کا طریقہ یہ ہے بال سنت کے مطابق رکھیے علماء سے پوچھئے کیسے بال رکھنے چاہیے مونچھیں سنت کے مطابق رکھیے اگر کسی کو رکھنی ہے تو یہ اوپر کے ہونٹ کا جو کنارہ ہے یہ اس سے اوپر اوپر بال رہے ہیں اس سے نیچے بال نہ آئے یہاں تک کہ عید الاضحیٰ کے ایام میں بھی اگر کسی نے مونچھیں وہ نہیں تراش رہا فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے چونکہ فہم کی کمی ہے لوگوں میں وہ کہتے ہیں جی ہم عشرہ ذی الحجہ کی وجہ سے ہم نے بھائی عشرہ ذی الحجہ کے ایام میں اگر آپ مونچھیں نہیں تراش رہے اور قربانی کر کے آپ تراشیں گے تو وہ اپنی جگہ یہ تو مستحب ہے اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ واجب کا ترک کر رہے ہیں کہاں مستحب اور کہاں واجب مستحب پر عمل کرنے میں اگر واجب چھوٹ رہا ہو تو واجب پر عمل کیا جائے مستحب کو ایک طرف رکھا جائے تو اگر ان ایام میں بھی یہ مونچھوں کے بال اگر نیچے آ جائیں اوپر کے ہونٹ کے کنارے سے نیچے جاؤں یہ سرخی شروع ہوتی ہے ہونٹ کی تو وہاں اس وقت بھی تراش لینا چاہیے اس بال کو نہیں یہ تو فہم کی کمی ہے تو مونچھیں سنت کے مطابق ہوں یہ ریش بچہ ہے یہ اس کا رکھنا بھی ضروری ہے واجب ہے اس کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے علامہ شامی فرماتے ہیں وہ ونتف الفنیقین بدعا وهما جانب الانفقا یہ انفقا تو اپنی جگہ یعنی ریش بچہ جس کو کہتے ہیں عربی میں اس کو انفقا کہہ دیتے ہیں اس کے دونوں طرف کے بال جو ہوتے ہیں بال دونوں طرف کے دائیں بائیں ان کو بھی کاٹنے سے منع فرمایا نہیں ان کو بھی نہیں ان کو بھی مت کاٹو داڑھی سنت کے مطابق ہو تینوں طرف سے ایک مٹھی ہو داڑھی تینوں طرف ایک مٹھی سے بڑھ جائے اس کو ہم تراش لیں ایسا بھی نہ ہو کہ اتنی لمبی داڑھی لوگوں کو وحشت ہو دیکھ کر یہ بھی بری بات ہے لوگوں کو سنت سے وحشت دلانا یہ بھی غلط ہے لہذا دائیں طرف سے بائیں طرف سے اور تھوڑی کے نیچے سے تھوڑی کو الگ کر کے یعنی تھوڑی کو ملا کر پھر ایک مٹھی کر لی نہیں تھوڑی کو الگ کر کے اس کے نیچے سے ایک مٹھی ہو جائے تو اس کو اس سے زیادہ بڑھ جائے تو آپ تراش لیجئے بال تاکہ داڑھی اچھی لگے خوبصورت لگے اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا یہاں سے پورا شیو کر لیتے ہیں ادھر سے داڑھی یہاں رکھی ہوئی ہے اور یہاں سے پورا صاف کیے ہوئے بال یہ بھی غلط ہے جو بال داڑھی کی طرف آ رہے ہوں اس طرف کو آگے کی طرف ان کا موڑنا جائز نہیں ہے ان کا موڑنا بھی حرام ہے تو اس پر اس مسئلے پر تو سب ائمہ کا اتفاق ہے بعض ائمہ میں بعض مسائل ایسے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں 75% مسائل میں اختلاف ہے لیکن اس معاملے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ داڑھی کو ایک مشت رکھنا واجب ہے تینوں طرف سے ایک مشت رکھنا واجب ہے اس سے اس مقدار کو پہنچنے سے پہلے اس کو کتروانا حرام ہے جائز نہیں ہے یہ تو باتیں کر رہے ہیں تو بس ظاہر کا اہتمام فرمائیے اس یہ وہ چیز ہے یہ ظاہر ایسی نعمت ہے ظاہر کا سنت کے مطابق ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے اثرات ہمارے باطن پر بھی پڑیں گے باطن بھی ایک نہ ایک دن درست ہو جائے گا تو بس یہ ظاہر بن گیا یہ وائرنگ ہے وائرنگ. اور مردوں کے لیے شلوار پاجامہ پتلون وغیرہ کا ٹخنوں سے اوپر ہونا, ٹخنے کھلے رہنا دو حالتوں میں, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں. ہاں اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہو اس کے لیے ٹخنوں کا ڈھانکنا واجب نہیں ہے. کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں اس لباس سے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے اس لباس سے ٹخنوں کا کھلا رہنا ضروری ہے, ٹخنوں کا اوپر رہنا, ٹخنوں سے ایسے لباس کا اوپر رہنا ضروری ہے. ہاں جو نیچے سے اوپر جاتا ہے جیسے موزے ہیں جو سردیوں میں بہت سے لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس سے ٹخنے چھپ جاتے ہیں, لیکن یہ چھپنا نہیں ہے کیونکہ شلوار جو اوپر سے آ رہی ہے وہ اگر ٹخنوں سے اوپر ہے موزے پہننے کی حالت میں بھی تو واجب ادا ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ دو حالتوں میں, نمبر ایک کھڑے ہونے کی حالت میں, نمبر دو چلنے کی حالت میں, اس لباس سے جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو ٹخنوں کا ڈھانکنا حرام ہے. اور بعض لوگوں نے اس کو نماز کا واجب سمجھا ہے, نماز کا واجب نہیں. میں جیسے میں نے عرض کیا کہ دو حالتوں میں, جبکہ کھڑے ہوئے ہوں یا چل رہے ہوں, کھڑے ہونا اور چلنا تو اور حالتوں میں بھی پایا جاتا ہے, نماز میں تو صرف کھڑے ہونا ہی ہے چلنا نہیں ہے, چلنے کی حالت میں بھی ان کا کھلا رہنا ضروری ہے اور واجب ہے. اب معاملہ الٹا ہے, وہ عورتیں خواتین وہ ایسی شلواریں اور ایسا لباس بنا رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیاں تک واضح نظر آتی ہیں اور مرد وہ ٹخنے چھپا رہے ہیں اپنے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, کیا ہم اس لعنت کے مستحق نہیں ہو جائیں گے؟ لعن اللہ المشبہین بالنساء ولعن اللہ المشبہات بالرجال. اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی سی وضع پتہ اختیار کریں, اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی وضع پتہ اختیار کریں, دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ کسی مسجد کے امام کی یا کسی ولی کی یا ماں باپ کی بد دعا نہیں ہے, ان سے بھی ڈرنا چاہیے. اگر کوئی مسجد کا امام بد دعا دے دے اور ماں باپ بد دعا دے دیں لوگ ڈرتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی ہستی کی بد دعا ہے جن کے صدقے میں ماں باپ کو ماں باپ ہونے کا رتبہ ملا, جن کے صدقے میں امام مسجد امام بنتا ہے, جن کے صدقے میں علماء علماء بنتے ہیں, یہ ان کی بد دعا ہے. امام الانبیاء کی, سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, یہ بڑی سخت بد دعا ہے. لہذا بس یہ ظاہر ہم سنت کے مطابق بنا لیں تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے رفتہ رفتہ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے پورے داخل ہو جاؤ, پورے پورے داخل ہونے کا راستہ یہی ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ کام کریں کہ جن سنتوں پر عمل کرنے میں معاشرہ رکاوٹ نہیں ہے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا, اگر کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تو جن سنتوں پر عمل کرنے میں اس وقت معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا, جیسے کھانا سنت کے مطابق کھانا, گھر سے سنت کے مطابق نکلنا, داخل ہونا سنت کے مطابق, رات کو سونا سنت کے مطابق, اور صبح بیدار ہونا سنت کے مطابق وغیرہ وغیرہ, مسنون دعاؤں کا اہتمام, ان اعمال سے کوئی, ہاں داڑھی رکھنا اور ٹخنوں سے اوپر لباس رکھنا, بال انگریزی نہ رکھنا, ان سے معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے. یہ میں بھی, مجھے بھی تسلیم ہے, مانتے ہیں ہم اس بات کو, لیکن اگر کسی میں ہمت نہیں ہے تو پہلے ان سنتوں پر عمل کرے جن پر عمل کرنے میں کوئی معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا. ان پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ایسی نورانیت ہمت عطا فرمائیں گے کہ ان سنتوں پر عمل نصیب ہو جائے گا جن پر عمل کرنے میں معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے. بس یہ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہمارا سفر شروع ہو جائے گا اللہ کی نزدیکی اور اللہ کے قرب کا. اور رفتہ رفتہ اللہ سبحانہ و تعالی, وہ رفتہ رفتہ ان کا بندہ بے دام ہوتا ہے, محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. تو رفتہ رفتہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا بنا ہی لیں گے, آتے آتے آئے گا ان کا خیال, جاتے جاتے بے خیالی جائے گی. آتے آتے آئے گا ان کا خیال, جاتے جاتے بے خیالی جائے گی. پہلے ہم کریں تو صحیح, شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. یہ بھی اسی غزل کا شعر ہے خواجہ صاحب کا. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. پہلے ہم اللہ کے بننے کا ارادہ تو کریں پھر دیکھیں اللہ کی کیسی مدد آتی ہے. تو پہلے ان سنتوں پر عمل شروع کر دیں جن پر عمل کرنے میں معاشرہ رکاوٹ نہیں ہے. پھر اللہ رفتہ رفتہ ایسی توفیق ایسی ہمت نصیب فرمائیں گے کہ جن احکام اور جن سنتوں پر عمل کرنے میں معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے اللہ ان پر بھی عمل نصیب فرمائی دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, جذب فرما کر مقبول بنا کر اپنا مقرب بنا لیں اور اولیاء صدیقین میں ہمارا شمار فرما لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.